يا أيها الذين آمنوا ألوغو جو إيمان لائے ہو من يرتد منكم عن دينه تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا مرتد ہو جائے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں کیوں فسوف یأتی اللہ بقوم ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا ایسے لوگ پیدا کر دے گا یحبہم ویحبونہ جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے اذلۃ علی المؤمنین مومنوں پر نرم ہوں گے عزت علی الکافرین کفار پر سخت ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے یہ ہے وہ اخلاق جو اللہ تعالیٰ دین اسلام کے ماننے والوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے یا تو یہ کہ دین کی پیروی کرو یا پھر اگر تم اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہو تو ایسے کوڑے کرکٹ کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں فرمایا اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں تمہیں لے جائے گا اور قوم اٹھا لے گا اور مخلوق پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرے گا تمہارے مرتد ہونے سے تم اللہ کی محبت کے مستحق نہیں ہوگے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے یہ ایمان کا تقاضا ہے پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے نرم دل ہونا اور کفار کے لیے سخت ہونا سخت ہونے کا مراد بدتمیز ہونا نہیں ہے سخت ہونے سے مراد فرم رویہ اختیار کرنا کہ اپنے اصولوں میں کوئی لچک پیدا نہ ہونے دینا ایمان پر دین پر کمپرومائز نہیں کرنا کیونکہ آپ کو تو اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ ان کے سامنے حق پیش کرو اور اگر آپ ان سے انفلوئنس ہو گئے اور حق کو چھپانے لگے یا حق کو چھوڑ کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تو پھر کیا ہوگا اب پھر آپ دیکھیں اور کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے لیے یجاہدون فی سبیل اللہ کن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں اور پھر اپنے مومن ہونے میں اللہ سے محبت کرنے میں آپس میں تعلقات اچھے رکھنے میں جہاد کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا وہ کسی سے شرمندہ نہیں ہوتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے ان کوالٹیز کا پایا جانا دراصل اللہ کے فضل سے ہے اس شخص پر بڑی عنایت ہے جس کے اندر یہ کردار ہے واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا ہے علم والا ہے انما ولیکم اللہ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول ہے والذین آمنوا الذین اور اہل ایمان ہیں وہ اہل ایمان یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی صرف کلمہ گو لوگ نہیں بلکہ جو نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرتے ہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ رکوع کرنے والے ہیں یعنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں ورنہ نماز کی بات تو ہو ہی گئی تھی دوبارہ رکوع کیوں آیا خشوع کے معنوں میں وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا گروہ اللہ کی جماعت ہی دراصل غالب آنے والی ہے لیکن اللہ کس کو اپنا گروہ کہتا ہے جو ان صفات کے حامل ہوں محض زبان سے کلمہ پڑھ کے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں اور عمل سے کچھ نہ کرنا یہ صرف خود فریبی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء نہ تم بناؤ ان لوگوں کو کن کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو کیا مذاق اور کھیل من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور کس کو والکفار کفار کو کیا نہ بناؤ اولیاء دلی دوست فاتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو یعنی آزان دیتے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کا کھیل بناتے ہیں، آزان کی آواز سن کر نقلے اتارتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اس کے الفاظ بگاڑتے ہیں، مس کرتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو جن کے اندر اتنا اخلاق نہیں کہ تمہارے دین کے شاعر کا احترام کرے. ذلک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی. قل یا اہل الکتاب ہل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر خدا کی لعنت ہے اور جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے جنہوں نے تاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا اس قبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یہود کے علماء کا طریقہ کیا تھا کہ شروع میں برائی سے روکتے، پھر آہستہ آہستہ اس سے غفلت اختیار کرتے اور انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے جو غلط کام کر رہے ہوتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، کیونکہ جب کسی قوم کے اندر برائی سے روکنے والے لوگ نہیں رہتے تو پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی پھر دعائیں بھی نہیں سنتا. مالک بن دینار سے مروی ہے کہ ایک جگہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس بستی کو تباہ کر دیا گیا، یعنی کسی بستی کی طرف عذاب بھیجا گیا. تو فرشتے وہاں پر گئے اور جا کر دیکھا کہ ایک شخص بہت عبادت گزار ہے، تو واپس آ گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ ہے کہ جب تک کسی بستی کے اندر کوئی نیک شخص ہوگا تو اس بستی کو عذاب نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب وہاں سے شروع کرو، اس لیے کہ یہ شخص خود تو نیک ہے لیکن دوسروں کو نیکی کی بات نہیں بتاتا. یہ اللہ کی حدود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن کسی کو برائی سے روکتا نہیں. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں خود غرضی کی نیکی کا تصور نہیں کہ انسان بس خود ہی نیک بنا رہے، خود اچھے کام کرے. ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر بھی کریں، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. یوشع بن نون پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 100,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک بھی ہوں گے اور 60,000 برے لوگ ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، بد کرداروں کا ہلاک کیا جانا ظاہر ہے، نیک لوگ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیک بھی بد کرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، میری نافرمانیاں دیکھ کر ان کو کوئی ناگواری نہیں ہوتی، یعنی برائیاں دیکھتے ہیں اور اس پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کسی برے انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتا. انسانی تعلقات تو کسی سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس نیت سے کہ اس انسان کو برائی سے نکال کر بھلائی کی طرف جانا ہے، ایسے تعلقات میں کوئی برائی نہیں. برے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں برائی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی نیکی چھوڑ کر ان کی برائی کی طرف پھسلنا شروع کر دے، اور ایسا بہت ممکن ہوتا ہے، بہت آسان کام ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. یعنی آپ جب بھی کسی کے ساتھ تعلق رکھیں تو ضرور یہ بات دیکھیں کہ اس انسان کے ساتھ تعلق میری خیر اور بھلائی میں اضافے کا کتنا سبب ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کی مجلس میں بیٹھ کر اس کے ساتھ بات کر کے اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتا ہوں, نیکیوں کے شوق کی بجائے میرے اندر برائیوں کے شوق پیدا ہونے لگ جائے. کیونکہ قیامت کے دن انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی محبت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری محبت کن لوگوں سے ہے, کیا غلط کار لوگوں سے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شخص غلط راستے پہ جا رہا ہو اس کا انجام یا اس کی منزل یا اینڈ بھی تو غلط ہی ہوگا نا. آپ جس سڑک پر جاتے ہیں اسی کے اختتام پہ پہنچتے ہیں, دوسری کے اختتام پہ تو نہیں جاتے. ایک شخص اگر برے کاموں کی طرف جا رہا ہے تو اسی پہ اس کا اینڈ ہوگا. چلے یہ کہ آپ اس کو پکڑ کر واپس لائیں, اور اگر آپ پکڑ کر واپس نہیں لاتے تو کم از کم ساتھ جانا تو چھوڑے. لیکن ہم یہ سوچ کر کے نہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ انسان اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے, لہٰذا وہ دیکھے کہ اس نے کس سے دوستی کی ہے. یعنی ایک انسان کا دین, ایمان, اس کا اخلاق آہستہ آہستہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ دوست کا ہے. اس لیے اپنے تعلقات کے معاملے میں بھی, اچھا اس معاملے میں کچھ لوگ بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے چلتے چلتے مسئلہ میں سے کچھ ایسی ہلکی سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گی. دیکھیے ایک عام انسانی تعلقات ہے جس میں آپ کا تجارتی لین دین ہے, بزنس کا لین دین ہے, یا آپ کے ہمسائے ہیں, یا آپ ایک معاشرے میں یا ایک ملک میں یا ایک جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں. ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں, کچھ برے لوگ ہیں. ان کے ساتھ عام روزمرہ زندگی کے آپ کے تعلقات ہیں. ایسے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. پھر کچھ قومی تعلقات ہوتے ہیں, کچھ سیاسی تعلقات ہوتے ہیں, لیکن کچھ تعلقات جو ہیں وہ قلبی ہوتے ہیں, دلی ہوتے ہیں, محبت کے ہوتے ہیں. یہ جو محبت کا تعلق ہے, اور خاص طور پر گہری محبت کا تعلق ہے, یہ اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ قائم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. کیونکہ انسان اپنے دل کے معاملات میں پھر بے اختیار ہوتا ہے, اور بعض اوقات دل کی بات مانتے مانتے اپنے دین سے بھی باہر چلا جاتا ہے. تو یہاں پر ان کے ربانیین اور احبار کو سخت تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ اپنے عوام کو برے کاموں سے کیوں نہیں روکتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ بحثیت امت سب کی ذمہ داری کچھ نہ کچھ بنتی ہے, لیکن خصوصی ذمہ داری کس کی ہے؟ علم والوں کی, جن کو اچھے برے کی پہچان ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. گناہ کے کاموں اور حرام کھانے سے لوگوں کو روکنا چاہیے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, باندھے گئے ہاتھ ان کے, اور لعنت پڑی ان پر اس بات کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر اللہ فساد پھیلانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے, ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا. کہاں قائم کیا ہوتا؟ اپنی ذات پر, یعنی اس کے مطابق اپنے اعمال بدلے ہوتے تو جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی, ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں, لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو, اے اہل کتاب, تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ مسلمان ہو یا یہودی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی کتنا رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، کہیں کوئی سزا نہ ملے مجھ کو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو دنیا میں فوری طور پر پکڑ نہیں ہوتی تو انسان پھر دلیر ہو جاتا ہے، اچھا چلو ایک قدم اور آگے، پھر دیکھتا ہے کہ ایسا آگے بھی کچھ نہیں ہو تو اور آگے۔ تو بعض اوقات گناہ کرنے پر جب پکڑ نہ ہو رہی ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی انسان کی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور یہ پہلی آزمائش سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ایک آزمائش کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک غلط کام کریں اور فوراً یہ آپ پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس وقت انسان پھر بھی رجوع کر لیتا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب گناہوں کے بعد انسان پر خوشحالی کے دروازے کھل جائیں، جب گناہوں کے باوجود انسان پر دنیا میں کوئی مشکل نہ آئے، تو ہوتی یہ بھی ایک آزمائش ہے، لیکن ایسے میں انسان کو پتا ہی نہیں چلتا، اور بعض اوقات دیکھنے میں آیا کہ انسان اور زیادہ غلط کاموں میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا دور جا نکلتا ہے کہ واپسی مشکل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم، اور یہ اللہ سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانی آوازیں کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے کھانا کھانے کی بات اس لیے کی ہے کہ الہ کھانا نہیں کھایا کرتے، وہ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ جو حقیقی الہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف آیت الکرسی میں جیسے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی نہ اونگ آتی۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں کھانے کے بارے میں آتا ہے وہو یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے لیکن کھلایا نہیں جاتا، لم یلد ولم یولد۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا خود محتاج ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ یعنی کھانا پینا محتاجی کی علامت، اور محتاج ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اس کے اپنے پاس اختیارات نہیں ہے، کیا وہ کلی اختیارات کا مالک نہیں؟ اس لیے انسان کو زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آئے تو محتاجوں کے پاس جانے کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق نہ حق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد دلوا من قبل وأدلوا كثيرا ودلوا عن سواء السبيل. اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلوب نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے. اشارہ ہے اہل کتاب کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب ہو, تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے, تمہارے پاس پیغمبر آئے ہیں, تمہیں تو اللہ نے دنیا میں چنا ہے, تمہارا کام یہ ہے کہ ساری دنیا کی رہنمائی کرو, کہاں یہ کہ تم ان کے افکار سے متاثر ہو جاؤ, مروب ہو جاؤ, مغلوب ہو جاؤ. یعنی جس کے اپنے گھر میں چراغ ہو اگر وہ ہمسائے سے روشنی مانگنے جائے تو اس کے احمق ہونے میں کیا شک ہے. بالکل اسی طرح اہل کتاب کے پاس کتاب تھی, رہنمائی تھی, ہدایت تھی, انہوں نے کیا کیا, اسے چھوڑ کر دوسری قوموں کے افکار سے متاثر ہو کر ان کے نظریات کو اپنے دین میں داخل کر لیا. ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فرسٹ ہینڈ شاگرد تھے, شروع کے جو حواری تھے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ رسول مانتے تھے. ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب ان حواریوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا, میں اسلام طرف سے اس لیے بول رہی ہوں کہ ہر پیغمبر اسلام ہی دین لے کر آئے ہیں اپنی قوم کے لیے, جب اسلام پھیلانا شروع کیا اور مسیحیت جو تھی شام کے علاقے سے باہر نکلی, یعنی اپنے خاص علاقے سے باہر نکلی, تو اس کو ایک طرف مصری اور دوسری طرف یونانی تہذیب سے واسطہ پڑا. یہ اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں تھیں. اب ہوا یہ کہ یہ ان کے افکار سے متاثر ہو گئے, ان کے ہاں آرٹ اور کلچر اور بہت کچھ تھا کہ جس سے یہ مروب ہو گئے. اب ان کو ایک طرف یہ لالچ بھی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کا دین قبول کریں. اب ان کے دین میں بعض چیزیں ایسی تھی کہ جو ان کو قبول نہ تھی. انہوں نے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے, عیسائیت کا نمبر بڑھانے کے لیے کیا کیا, اپنے دین میں ایسے افکار, ایسے نظریات شامل کر لیے کہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا, اور یہ اس لیے کیا تاکہ اسے دوسرے لوگوں کے لیے ایکسپٹیبل بنایا جائے. اب کیا ہوا, کوا چلا ہستی کا لکھنی بھی بھول گیا, اپنا دین بھی ہاتھ سے گیا, اپنے اصول بھی گئے اور دوسری قوموں کی بھی صحیح نقالی نہ کر سکے. اب ہوا یہ کہ اس دور پہ ایک عام ٹرینڈ یہ تھا کہ جو انتہائی ذہین لوگ ہوتے تھے وہ فوراً مروب ہو جاتے تھے مصر اور یونان کے فلسفوں سے. جیسے آج ہمارا ذہین ترین طبقہ کس سے مروب ہے, مغرب سے, مغرب کے افکار سے. حالانکہ وہ افکار کیا ہے, ایک دفعہ ایک سوچ پیش کی جاتی ہے, ایک تھاٹ آتا ہے, کچھ دن کے بعد اسی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو کاؤنٹر کر دیا جاتا ہے, کوئی اور بات آ جاتی ہے. وہ نظریات اور افکار تو بدلتے رہتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ان کے ہاں خاص طور پر جو تفلیس کا عقیدہ تھا یہ انہوں نے یونانیوں سے ہی لیا تھا. ان کے ہاں جو عقیدہ تھا یعنی مصر اور یونان کے اندر, ان کے ہاں تین چیزیں تھیں, وجود, حیات اور علم. یہ ان تین چیزوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. یعنی ہر چیز کا ایک وجود ہے, ایک اس کی لائف ہے اور ایک نالج ہے اس کے بارے میں. تو مسیحی علماء جو تھے یہ ان کے ان افکار سے متاثر ہوئے, انہوں نے ٹرینیٹی کا یہ عقیدہ جو تھا وہ اپنے دین میں بھی شامل کر لیا. اس کی تفصیل بہت کچھ ہے, اس وقت موقع نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں تم اپنے دین میں غلوب نہ کرو, حد سے نہ بڑھو, ناحق باتیں مت کرو, اور ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو خود بھٹک گئے تھے اور انہوں نے بہت سو کو بھٹکایا اپنے غلط افکار کی وجہ سے, اور یوں سیدھے رستے سے دور ہو گئے. آج ہم اس کو اپنے لیے کس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں انہی حدود و قیود میں رہے جتنا دین ہے. دین کی ایسی تعبیر اور دین کی ایسی تفسیر یا دین کی ایسی تشریح کہ جس میں ذہنی غلامی کی عکاسی ہوتی ہو, غیروں کے افکار کو اس میں ڈھونسا جائے یا مسلط کیا جائے, یا اصل حقیقت کو چھپا دیا جائے, یا دین کے معاملے میں اپولوجیٹک رویہ اختیار کیا جائے, یا دین کے کچھ احکامات پر شرمندگی ہو. جب کسی بھی قوم اور کسی بھی ماننے والے کے اندر یہ چیز آتی ہے تو پھر اس کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا. ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ ہم محدود سوچوں کو سامنے رکھ کر دین کو کریٹیسائز کرنے لگے اور اس کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ اس رب کی طرف سے آئی ہوئی باتیں ہیں کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہمارے ماضی اور مستقبل ہر چیز کو ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے دین کے معاملے میں اتنی خود اعتمادی ہونی چاہیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اس ایمان کے ساتھ جو چیز ٹکرانا چاہے وہ ٹوٹ جائے لیکن یہ سلامت رہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اصل کو پکڑ کے رکھیں گے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوط پکڑ کر رکھو گے تو بھٹکو گے نہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور جاتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. یعنی پیغمبروں کی زبان سے ان پر لعنت کروائی گئی. لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سرکشی، زیادتی، اور اہم ترین چیز ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے. بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ جس سے آپ محبت کریں اس کے دشمن سے بھی ساتھ محبت کریں. دوست کی محبت اور دوست کے دشمن کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر تو فاسق ہو چکے ہیں. تو من اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب کر ان کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. تو آخری بات جس کی طرف آپ سب کو متوجہ کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی رحمت سے اس لیے دور ہوئے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا. آج ہم مسلمانوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں شرم آتی ہے خود کسی کو کہیں یہ غلط کام نہ کرو، یہ برا ہے، یہ، لیکن ہم ڈائریکٹ کہنے کی بجائے انڈائریکٹ بہت سے طریقے ایسے اختیار کر سکتے ہیں کہ لوگ برائیوں سے بچیں. یاد رکھیے، کسی کو بھی برائی سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو علم کی روشنی دی جائے، کیونکہ جب روشنی آتی ہے نا تو اچھے برے کا فرق ہر ایک کو نظر آنے لگتا ہے، ہر ایک کی اپنی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، اس کا دماغ بھی کام کرنے لگتا ہے. لوگ جب تک لائنی کے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے، اور یہ رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے تمام دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتے داروں کو، جس کسی کو آپ بتا سکتے ہوں، یہاں یا کہیں اور، ضروری نہیں کہ یہاں، جہاں بھی کہیں دین کی کوئی مجلس ہو، کیونکہ روزے کی حالت میں دل نرم ہوتا ہے، وہاں ان کو لے کر آئیں. اور جس کو آپ نیکی کی طرف لائیں گے، زندگی بھر جو نیک کام کرے گا اس کا اجر آپ کو بھی ساتھ ملے گا. پھر اسی طرح آپ مثلاً اپنی گاڑی پر بیٹھ کر آتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھیں کہ لوگ شاید اس لیے نہیں پہنچ پاتے کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے. آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو آتا ہے، جو کچھ وہ سنتا ہے، سارے کا اجر بھی اس کے ساتھ آپ کو بھی ملتا ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.